السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ایک خاص تناظر میں بدعت کے موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے، اور کیونکہ یہ موقع چاہے وہ ہماری ایک دنیاوی لحاظ سے ایک ترتیب یا تہوار کہہ لیجئے، جشن آزادی، اور پھر بہت قریب ہی ہمارے ساتھ مہینہ لگا ہوا ہے ربیع الاول کا، اور اس سے منسلک بھی ایک معاملہ ظاہر ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارادہ تھا کہ اس موضوع پر بات کی جائے. البتہ جو زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ دین ہمیں خوشی اور غمی کے معیارات کیا دیتا ہے، اور خوشی اور غم کو منانا یہ کیا شے ہے. خوشی میں ایک مسلمان کیا کرے، غم میں ایک مسلمان کیا کرے، اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے انشاءاللہ تو بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں، خاص طور پر وہ بدعات جو دنوں کے ساتھ عموماً منسلک کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے امید ہے انشاءاللہ کہ ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائیں گی معاملات. تو بنیادی طور پر اگر قرآن حکیم سے اپنی بات کا آپ کے سامنے میں مقدمہ رکھوں تو سورہ مائدہ کی اہم ترین آیت ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے بڑی اہم، اور اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. اب اس کی پیچھے ایک پوری وجہ اور اس کی ترتیب ہے، ظاہر ہے اس وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس آیت کی وہ اہمیت اس انداز میں کیا ہے. الحمدللہ کئی موقعوں پہ ہم نے سمجھا اس بات کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اتارنا شروع کیا، جو ہدایات بھیجنا شروع کی، اس کی تکمیل ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس کا اعلان ہے آفیشیل ڈیکلریشن وہ یہ آیت. الحمدللہ. بہرحال یہ کہ حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ یہ پہلے سے ہی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اور اس میں پہلے سے ہی ہمارے لیے دو خوشی کے موقع جمع کر دیے گئے تھے، ایک تو یوم عرفہ اور دوسرا جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی. جس سے یہاں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے اس کو سمجھیے کہ بھائی جو ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے، مزید ہمیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس فلسفے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، یہ خوشی اور غم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اسوہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، کامل اسوہ، آئیڈیالوجی ہمارے لیے جو کامل ترین مکمل ترین، آئیڈیل کا ورڈ انگلش میں مترادف ہو سکتا ہے اس کے، وہ آئیڈیالوجی جس کے تحت ایک مسلمان جیتا ہے، اور جو ہدف ہے اس کا کہ کیسا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، کیسا ہونا چاہتے ہو، ہر لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل، پاک ذات، اور زندگی کے ہر رمز میں، ہر معاملے میں، ہر پہلو میں، ہر ڈائمنشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایات دے گئے، اور جہاں جہاں پر کچھ معاملات کو اوپن چھوڑ کر گئے ہیں اس کو ابھی اشارہ فرما دیا، اس کو بھی وضاحت سے رکھ دیا کہ یہ معاملات ہیں، یہ امور ہیں، اس کے اندر تم اپنے حساب سے آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن جہاں جہاں دروازے بند کر دیے بند کر دیے۔ تو دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل نازل ہو گیا، قرآن پر عمل کر کے رسول اللہ نے دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی شے لے کر آیا ہوں معاذ اللہ جو رسول اللہ کو بھی نہ پتا تھی، ان کے ذہن میں بھی نہ آئی، اور اس میں بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اب ذرا تصور کیے یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بڑا ثواب ہے، اس میں بڑا اجر ہے، اس میں بڑی نیکی ہے اس کے اندر، اور عجیب بات یہ ہو کہ وہ عمل نہ اللہ کے نبی نے کبھی کیا ہو اور نہ اللہ کے نبی نے کے اصحاب نے جنہوں نے براہ راست اس دین کو اللہ کے نبی سے سیکھا، نہ انہوں نے کبھی کیا ہو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذہانت، میری بصیرت، میری دین کی سمجھ معاذ اللہ آج اتنی بڑھ گئی کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آ سکی جو میرے ذہن میں آئی۔ اور دوسری طرف ذرا نوٹ فرمائیے، یہ اور سخت ترین بات ہے، معاذ اللہ، بات کو سمجھیے گا، اس میں سختی کیا ہے، اس کو اس لیے میں رکھنا چاہ رہا ہوں بات، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا اہم عمل بتایا ہی نہیں، اور چھپا کر لے گئے اپنے ساتھ، یعنی اتنے ثواب کا عمل تھا، اتنی نیکی اس میں ملنی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی امت کو یہ عمل، یعنی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی ان کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا کہ بتایا نہیں انہوں نے۔ معاذ اللہ ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اس کے اندر سیریسنس کا، سنجیدگی کا لیول کیا ہے۔ اچھا خیر، ابھی میں آتا ہوں بدعت کے اوپر، ذرا اس سے پہلے جو ابھی میں نے تمہید باندھی تھی کہ خوشی اور غمی، اس کو ذرا سمجھیے۔ ہر دین، ہر مذہب، ہر کلچر، ہر تہذیب، ہر قوم اپنی تاریخی جو بھی حیثیت رکھتی ہے، وہ خوشی اور غم کو اپنی زندگی میں خاص اہمیت ہر شخص دیتا ہے، اور خوشی پر کیا کرنا ہے، غم پر کیا کرنا ہے، یہ کلچرل آسپیکٹس ہیں جو کہ تمام قوموں کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کی جیسے رسم و رواج بھی کہلاتے ہیں عرف میں، تہوار بھی کہلاتے ہیں عرف میں، یہ ساری چیزیں کسی قوم کا خاصہ ہوتی ہیں، اس کو پریزنٹ کرتی ہیں، اس کا نمائندہ ہوتی ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کوئی قوم کیا ذہنیت رکھتی ہے۔ یہ جو تہوار ہوتے ہیں نا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ہندو ان کا ایک تہوار ہوتا ہے خاص مذہبی، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پتلا اپنے حساب سے جو ان کا ولن ہے، جو بھی ان کے لیے شیطان ہے، وہ اس کا پتلا جلاتے ہیں آگ لگا کر۔ اب یہ ایک خاص ذہنیت کی عکاسی ہے، یا کسی خاص موقع پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دریا میں اتر جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، سب ایک ساتھ۔ اب وہ ایک خاص، دیکھیے بات کو سمجھیے، یہ تہوار، یہ موقع، یہ رسم، یہ رواج، یہ عکاسی کرتے ہیں کہ ایک قوم کی ذہنیت کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی قوم کسی موقع پر ہلڑ بازی کر رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، شور شرابہ کر رہی ہے، تو بنیادی طور پر یہ عکاسی ہے اس بات کی کہ اس قوم کا مزاج کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اسلام جو خوبصورت ترین دین ہے اس دنیا کا، اور ایک ہی دین ہے نا، ایک ہی دین، اس کا مزاج کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی یہ تذکرہ فرمایا ہے مختلف موقعوں پہ۔ اب جیسے خوشی کی بات کریں، خوشی، سرور، شادمانی، فرحت، ایک انسان جب اچھا محسوس کرے، اس کو اچھا لگے کچھ، اور وہ چاہے بار بار ایسا ہو، اللہ نے قرآن حکیم میں بہت سارے موقعوں پر اشارتاً بھی بات آئی، براہ راست بھی بات آئی. ایک مثال کے طور پر اگر میں ریفرنس لے لوں، سورہ یونس آیت نمبر 58-57 جو آیت ہے، وہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ قرآن، یہ پاک کلام، یہ نصیحت. اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ ہے تمہارے رب کا، تمہارے اللہ کا، آپ فرما دیجئے تمہارے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو اب چاہیے کہ اس پر خوش ہو. قرآن پر کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں، خوشی مناؤ. بات سمجھنے کے لیے چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے اس آیت کو اللہ کے نبی سے لیا، قرآن کے اوپر خوشی مناؤ. کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ ہے نا پریکٹیکل بات، اللہ کے نبی نے یہ خوشی کیسے منائی، صحابہ کرام نے یہ خوشی کیسے منائی، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے قرآن کے نام پر کوئی میلے منعقد کیے، کوئی یعنی معاذ اللہ انہوں نے کوئی گیدرنگز منعقد کر کے وہاں کوئی ترتیب بنائی کوئی خوشی منانے کے لیے، کہ بھئی قرآن نازل ہوا ہے، چلو بھئی آؤ، خوشی منانے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. یہ خوشی منانا کیا ہے؟ اور قرآن کی خوشی یا قرآن کے ساتھ خوشی کیا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس قرآن کو تھام لو، اس کو محسوس کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو حفظ کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس میں غوطہ زن ہو جاؤ. یہ کیے نا اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، اس کے پیغام کو نافذ کرو، یہ ہے نا. اور کون سی خوشی منائی، اور کون سے معاذ اللہ تازیانے بجائے، یا کون سی ایسی تقریبات منعقد کی؟ معاذ اللہ، کچھ بھی نہیں، یہ کیا، یہ ہے. سمجھیے بات کو، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ خوشی اس کو مل گئی، گویا اللہ کی رضا اس کو مل گئی، اعلیٰ ترین ہو گیا وہ. اس کے اچھا یہ خوشی ہے، خوشی. اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو اپنے تئیں خوشی یا غم کو محسوس کرتا ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ معارج میں یہ تذکرہ آتا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے برے لوگوں کا، نافرمان لوگوں کا، ایک انسان کا، کہ جو اللہ اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا بات آ رہی ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا کوئی تکلیف پہنچی گھبرا گئے، شور مچانا شروع کر دیا، ہائے ہوئی شروع کر دیا. اذا مسہ الخیر منوعا، ذرا کوئی راحت آئی، کوئی خوشی آئی، کوئی نعمت ملی، تو اب جو ہے وہ بخیل ہو گیا، یعنی اب اس نعمت کو، اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب اس میں لگا ہوا ہے چیخو پکار کرنے میں، دوسروں کے ساتھ نہیں اس کو شیئر کر رہا بلکہ خود اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو بات آ رہی ہے یہاں، الا المصلین، آگے فرمائے سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طرز عمل تو مطلوب نہیں ہے جو اوپر تذکرہ ہوا، یہ تو غلط طرز عمل ہوا کہ خوشی پر بھی آپے سے باہر ہو جانا اور غم پر بھی آپے سے باہر ہو جانا، یہ طرز عمل نہیں ہے. تو طرز عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو روایت ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی تہوار وغیرہ منائے جاتے تھے اور کھیل کود ہوتا تھا، تفریح ہوتی تھی، شور شرابہ ہوتا تھا، میلہ ٹھیلا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو خوشی کے موقع، دو عیدین یہ عطا فرما دیے، یہ ہیں خوشی کے موقع، یہ عیدیں ہیں، یہ اللہ نے دے دی تمہیں. اب یہ ہے وہ موقع کہ جس میں خوشی کو محسوس کرو. اب غور فرمائیے اگلی بات، یہ جو ڈکلیئرڈ خوشی کے موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوتھینٹک اللہ کے نبی نے دے دیے نا، اب تو ایک مسلمان کھل کر خوش ہو اس موقع پہ، ہے نا، اب تو یعنی کوئی کباہت ہی نہیں ہے نا، ہر لحاظ سے بس لائسنس ہے اس کے پاس خوش ہونے کا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب اگلی بات آ گئی کہ اب اس خوشی کے موقع پر کرنا کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ یہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، کریں کیا بھائی؟ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے موقع پر کیا کر اور کروا رہے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, دونوں عیدین کے موقع پہ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز. نماز, حی علی الصلاح, نماز کی طرف آ جاؤ. بڑی بڑی اجتماع گاہوں کے اندر سب مل کر آؤ, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اچھا جی, اور آسپیکٹ دے, عید الفطر صدقہ فطر ادا کرو, ہے نا, صدقہ فطر ادا کرو, لازمی ادا کرو. عید الاضحیٰ کی بات کرو, قربانی کرو. وہ قربانی کر کے اس گوشت کا کیا کرو؟ مستحقین میں, غریبوں میں, ناداروں میں تقسیم کرو. اچھا, انسانی ضابطے کے تحت جو چیزیں ملتی ہیں سنت سے, اس میں مثال کے طور پر اچھے کپڑے پہنو, نئے کپڑے. الحمدللہ جس کو توفیق ملی ہے وہ نئے کپڑے پہنے. یہ کپڑے پہننا پروڈکٹیو عمل ہے کہ ڈسٹرکٹیو, یعنی یہ انسانی شخصیت کو بناتا ہے کہ بگاڑتا ہے؟ بناتا ہے. اچھا, ایک دفعہ عید پر اگر کوئی نیا جوڑا سلوا لیا تو اس کے بعد اس جوڑے کو پھینک دیا جاتا ہے؟ نہیں نا, آگے پہنا جاتا ہے الحمدللہ. یعنی یہ ایک ایسی جگہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو آگے کے لیے بھی کیا ہے, سود مند ہے, فائدہ مند ہے. اپنے نئے کپڑے, اپنے بچوں کے نئے کپڑے, اور کئی فیملیز ایسی ہیں کہ عیدین کے موقع پہ کپڑے بنتے, پھر وہ پورا سال چلتے ہیں. کھانا کھلاؤ, دوسروں کی خوشی کو محسوس کرو, خود بھی پکاؤ, خود بھی کھاؤ. وہ کھانا جا رہا ہے, اچھا کھانا خوشی کی احساس کی اس کی علامت ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ صحت اچھی ہو رہی ہے. یعنی آپ نوٹ فرمائیے کہ خوشی کو کس طرح سے محسوس کیا اور کروایا جا رہا ہے. اس کو ایک اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, انسان کے اندر جو بغاوت ہے, اس بغاوت کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حیوانی جبلتیں ہیں نا اندر, اینیمل انسٹنکٹس, ان کو کسی طریقے سے وہ اپنے اوپر حاوی کرتا ہے, کیونکہ اس میں مزہ ہے, مستی ہے. ایک شخص کو آپ آزادی دے دیں کہ شور مچاؤ, غل غپاڑا کرو, ہا ہو کرو, اب وہ لگا ہوا ہے اور ناچو. اب یہ ناچنا کودنا یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ جو حیوانی جبلت ہے نا, اس کا اظہار ہے, یہ اس کا اظہار ہے. کون, اللہ نے تو قرآن میں مثال دی ہے چیخنا والا, کہ کون جو چیخ کے, چیخنا یا چلانا اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ نے مثال دی سورہ لقمان میں, انا انکر الاسواتی لصوت الحمیر, بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آپ جا کے دیکھیے اس پورے مقام پر علماء نے کیا تفصیل لکھی ہے اس کی, کہ گدھا جو بڑا کارآمد جانور ہے, بڑا کارآمد جانور ہے, لیکن اس کی اس ایک خاصیت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا, ایک تحقیر کی یعنی آپ کسی کو گالی بکتے ہیں, برا کہتے ہیں تو گدھے کہتے ہیں اس کو, تو سننے والے کو کتنا برا لگتا ہے, یار گدھا کہہ رہے ہیں, بے وقوف, نامعقول قسم کا ایک ورڈ گدھا ایک عرف میں, کیوں بھائی؟ حالانکہ گدھے کی آپ استعمالات دیکھیں, آج کو تو دور چلیں بدل گیا, آج بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے کی بات کریں, سواری کے لیے بھی, بار برداری کے لیے بھی, اور جتنا وزن گدھا اٹھا سکتا ہے شاید ہی کوئی اور جانور اٹھا سکتا ہو. لیکن اس کی اس ایک بری بات نے کیا کیا, اس کو گالی بنا دیا. کیا کہ چیختا ہے, چیختا ہے بری طرح سے. اب مجھے بتائیے, ایک انسان بھی اگر چیخنے شروع کرے, چیخو پکار شروع کرے, ہا ہو شور شرابا, چاہے وہ نعرے بازی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو, کس سے تشبیہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں ایک کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی واقعہ, کوئی مثال, چاہے ضعیف ہی صحیح نکال کر کوئی لائے, کہ آپ کھڑے ہوں اور نعرے لگوا رہے ہوں صحابہ کرام سے. دیکھیے, برا نہ مانیے, بات کو سمجھیے, ایک مجھ دکھا دیجئے ایک, کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوں اور نعرے لگا رہے ہوں صحابہ کرام, وہ چلا چلا کے نعرے لگا رہے ہوں, ایک بھی نہیں, ایک موقع نہیں ہے. عجیب بات, اسلام نے ایک مزاج دیا ہے, اس مزاج میں کچھ اقدار شامل ہیں, اس میں حیوانی جبلتوں کی نفی ہے. یہ اینیمل انسٹنکٹس جو انسان کو نا شور شرابہ غل غپاڑا تفری مزے نہ, انسان کو انسان بنانے والی شے, اس کی اس حیوانی حصے کو کنٹرول کر کے دبانے والی شے, انسان بن کے جیو, انسانی اقدار ان کو نمایاں کرو. تو خوشی بھی ان اقداروں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں, اب میں کچھ مثال کے طور پر, موازنے کے طور پہ, ایک خوشی منا رہا ہے جانوروں کی طرح چیخ رہا ہے چلا رہا ہے شور مچا رہا ہے ہیں؟ اچھا اس خوشی میں ناچنا گانا پھر اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بے قابو ہوتا ہے تو پھر وہ شراب اور کباب اور پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بظاہر اتنی بری نہیں ہوتی وہ شے اتنی بری نہیں ہوتی لیکن وہ شے کسی بری شے کا پیش خیمہ ہوتی ہے کسی بری شے کا دروازہ کھولنے کا سبب ہوتی ہے کسی بری شے کے رستے کی طرف جانے کا سبب بنتی ہے لہذا علماء نے اکابرین نے دین کا درد رکھنے والوں نے اس شے سے بھی روکا کہ یہ نہ کرو اس سے کیا ہوگا یہ تو چلو برا نہیں ہے یہ تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ بہت قریب ہے کسی گناہ کے تم اس طرف چلے جاؤ گے رک جاؤ تو جب آپ ملتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے تو اگلا اسٹیپ ناچ گانا پھر اس سے اگلا اسٹیپ پھر ظاہر ہے پھر انسان جب جانوریت کی طرف جاتا ہے تو بہت کچھ اس کے آگے آتا ہے انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے اسراف اور تبذیر اسراف کیا ہے کسی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور ذرا محسوس کیجئے گا کہ اللہ کے نبی جو دین دے کر گئے اس کا مزاج کیا ہے کہ صحابی وضو کر رہے ہیں بہتی ہوئی نہر پر ٹھیک ہے مشہور واقعہ ہے بہتی ہوئی نہر ہے اور وضو کر رہے ہیں کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں کتنا نیک عمل کر رہے ہیں اور کر پا رہے ہیں بہتا ہوا پانی ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو یہ پانی زیادہ استعمال نہ کرو ضرورت سے اس کا حساب ہوگا ذرا غور فرمائیے یہ سنجیدگی یہ حساسیت کسی شے کی ضرورت اتنی ہے میں اس کو اتنا استعمال کر رہا ہوں یہ کہلاتا ہے اسراف اللہ کے نبی کس جگہ کس عمل میں اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ بیکار کے کاموں میں لغو کے کاموں میں وہ کام جن کا نہ دین سے کوئی تعلق اور اس کام میں ایک شخص جو ہے وہ اسراف کر رہا ہو اپنا پیسہ خامخواہ لگا رہا ہو کیا یہ عمل ہمارے اسلام سے مطابقت رکھے گا اور اس سے اگلا اسٹیپ تبذیر کیا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا اسراف تو یہ تھا نا کہ ضرورت اتنی تھی خرچ اتنا کر دیا تبذیر یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں تھی اور وہاں خرچ ہو رہا ہے اور ذرا پڑھیے سورہ بنی اسرائیل اللہ پاک فرما رہے ہیں تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب اس سے بڑھ کر اور کیا کسی مسلمان کے لیے بدترین فتویٰ ہو سکتا شیطان کا بھائی قرار دے دیا جائے اگر اور دینے والا کون اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب ایسے موقعوں پر جب یہ رسم و رواج اپنی قدریں کھو دیں اور حدود سے ہم پھلانگیں تو ہم مجھے بتائیے کیسی کیسی میں مثالیں دینے کی ضرورت ہے مجھے پھر خرچے ہوتے ہیں پھر مال خرچ ہو کہاں کہاں کن کن معاملات میں خرچ ہوتا ہے اسلامی مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی نعمت کو برباد کیا جائے ابھی مثال دیتا ہندوؤں کی تو ابھی ایک ذہن میں بات آئی کہ مجھے ایگزیکٹ اس کا نام نہیں پتا ان کے ایک تہوار ہے بلکہ وہ تو چلیں اس سے پہلے ایک اور ابھی آ گئی یہ جو ہولی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ رنگ پھینک پھینک کے ایک دوسرے کے کپڑے خراب کر رہے ہیں ہے نا اب یہ خوشی منا رہے ہیں وہ جو رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے پر اس کے بعد وہ کپڑا ان کا کسی کام کا وہ نہیں رہتا وہ برباد ہو جاتا خراب ہو جاتا ہے اسلام میں ایسی کوئی شے نہیں ہے اس طرح کا مزاج اسلام کا نہیں میرے ذہن میں تو بات آئی تھی ایک اور ان کا تہوار ہوتا ہے اس میں وہ کپڑے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے باقاعدہ پھاڑتے ہیں اب یہ خوشی منا رہے ہیں اسلام نے ایسے کوئی کنسپٹ نہیں دیا بھائی یہ نقصان کرنا یہ بربادی کرنا کسی نعمت کی یا کھانے کو ضائع اتنا پکا لیا کہ اب وہ ضائع ہو رہا ہے پھینکا جا رہا ہے یا جو کرتے ہیں کہ وہ دودھ پتلے کے اوپر مٹی کے اوپر اس پہ ڈال دیتے ہیں بت کے اوپر اسلام نے ایسا کوئی معاذ اللہ مزاج نہیں دیا کہ جا کر کسی جو ہے وہ جانور کے سامنے تو رکھ دو ٹھیک ہے اس کو لیکن ایک ترتیب کے ساتھ یہ تھوڑی نا کہ کھانا ہے پکے ہوئے اور پھینکے جا رہے ہیں سڑ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں ایسا کوئی مزاج نہیں پھر جو دین اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو نصف ایمان قرار دے رہے ہوں نصف ایمان ذرا سوچئے کہ ایسا تہوار ایسی تقریب ایسا ہلڑ بازی جس کے بعد کیا ہوتا ہے گندگی کچرا کیا یہ اسلام کا مزاج ہو سکتا ہے پھر ذرا غور فرمائیے مستحقین کی مدد کیسے ابھی میں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مثال دی اب ایسی تقریب جس میں مستحقین کو تو کچھ نہ مل رہا ہو غریبوں کو کچھ نہ مل رہا ہو ناداروں کو کچھ نہ مل رہا ہو اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ٹکارے لے کر وہی آپس میں کھا پی کر مزے کر رہے ہوں کیا اسلام ایسی کو مطابقت رکھ سکتا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ذرا اس مزاج کو سمجھیں اسلام میں خوشی عبادت کے ساتھ منسلک بھائی دیکھیں ایک مسلمان کی خوشی کیا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے اس کو اللہ مل جائے، یہ ہے نا اصل خوشی. ایک دنیا دار کی خوشی کیا ہے کہ دنیا کو میں کسی طریقے سے مزے مستی کر کے منا لوں، کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑوں اس دنیا کو منانے کا، اس کے مزے مستی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے. اور ایک مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ایک مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو اس کو اصل پرواہ کس بات کی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی خوشی کیا ہے، خوشی کیا ہے اس کی، کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. جس دن اس کو یہ احساس ہوا کہ آج میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو، یہ دن اس کی خوشی کا دن ہے، یہ مزے کا عید کا دن ہے اس کا. اور خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایسا کام کر کے بیٹھا ہے جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا معاذ اللہ اندیشہ ہے، تو یہ تو غم کا دن ہے، افسوس کا دن ہے. یہ مزاج، اب ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارا ایک مزاج بڑا عجیب ہے. ابھی 14 اگست کے حوالے سے ظاہر پوری ذہن میں موضوع اسی وجہ سے بنا تھا کہ جو ہلڑ بازی شور شرابہ ہر سال ہی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی ہوا اور ہر سال خبریں آتی ہیں، اس دفعہ بھی آئیں، وہ گولیاں چلائی ہیں چلانے والوں نے اور وہ پلٹ پلٹ کر گری ہیں اور خبروں میں آ رہا ہے اچھے خاصے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک فیملی کی ہنسی کھیلتی گڑیا، چھوٹی سی بچی بیچاری وہ مر گئی، ایک صاحب مرے ہیں ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ اخباروں کی خبریں ہیں ساری. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اسی طرح ہلڑ بازی کے اندر، تفریح کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس شور شرابے کے اندر سائلنسر نکال. اچھا دیکھیے، اب کوئی کہے گا جی ہم تو ان باتوں کو ایگری نہیں کرتے، یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ہلڑ بازی کریں، باجے بجائیں، شور مچائیں، تفریح کریں اور یہ جو کچھ بھی سڑکوں کے اوپر ہو رہا، یہ تو سارے آوارہ لوگ ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہاں تک پہنچایا کس نے، یہ دروازہ کھولا کس نے، یہ موقع دیا کس نے. نوٹ فرمائیے گا، بات کو سمجھیے گا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالگرہ منائی، کبھی صحابہ کرام نے کوئی سالگرہ منائی، کوئی ایک مثال ملتی ہے، کوئی کنسپٹ ملتا ہے، ایک بات ملتی ہے اور وہ کیا، دوبارہ آ جائیے اسی بات پہ. اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں، جب پوچھا گیا کیوں رکھ رہے ہیں تو کیا فرمایا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تو پیر والے دن کی کیا حکمت بتائی، اس دن میں دنیا میں آیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور شکر گزاری کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے، اس دن کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. تو واقعی کوئی سچا امتی اللہ کے نبی کا ہے تو وہ بھی حساب لگا لے اور اپنے پیدائش کے دن پر روزہ رکھنا شروع کر دے ہر ہفتے. لیکن اس سے بڑھ کر ثواب کب ملے گا، جب پیر والے دن روزہ رکھ، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیر والے دن رکھا تو لہذا کیا کرے، ہر پیر کو روزہ رکھے. الحمدللہ اللہ کے نبی نے سال میں ایک دفعہ کیا یہ کہ جی اس والی تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا لہذا اس دن روزہ رکھوں گا، یہ بھی نہیں کیا، ایسا بھی نہیں کیا، ہر پیر کو رکھا. عبادت کا بہانہ ڈھونڈ لیا، اللہ سے قربت کا بہانہ ڈھونڈ لیا. کسی کی سال گرہ ہے، کسی کی پیدائش کا دن ہے، اس دن وہ کہے جی آج 100 رکعت نفل پڑھوں گا، آج 4 پاروں کی تلاوت کروں گا، آج روزہ رکھوں گا، آج اللہ کا شکر ادا کروں گا، آج کسی غریب کو جا کے خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دوں گا. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، کرو پھر. یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیک لا کر، موم بتیاں لا کر، اس کو وہ کاٹنا اور کھانا اور شور مچانا اور پھر وہ گانا گانا، کون سا جو انگریز گاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا، یہ سارا کا سارا کفر سے آیا ہوا ملبہ ہے جو اس وقت اپنے اوپر ہم نے چڑھایا ہوا ہے. یہ دنوں کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ سالگرہیں، اینیورسری. اچھا شوہر وہ ہے جو شادی کی سالگرہ یاد رکھے، جو نہیں یاد رکھے گا وہ تو بدترین شوہر ہے وہ، یہ گویا اچھا آدمی نہیں ہے وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس کے بعد آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ فادر ڈے، یہ مدر ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ ڈیز، یہ دنوں کا منانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا سمجھایا، نہ صحابہ کرام نے ایسے کوئی عمل کیا، نہ بتایا نہ دکھایا نہ سمجھایا. لہذا جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں نا، آپ نے کہا جی سالگرہ منانے میں کیا حرج ہے، یہ کوئی دین کا ایسا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی حرج یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدعت اس لیے نہیں کہلائے گی، بدعت کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں، اچھا ذرا بات واضح ہو جائے. بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت وہ عمل ہے جس کو نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور کوئی دلیل پیچھے اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے نہیں مل رہی اس کی. بدعت وہ نہیں ہے جو دنیاوی کام ہے، دنیا کے 10 کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں. اب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. تو بھائی یہ دنیاوی امور ہیں. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کوئی کام دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اللہ کی رضا کا سبب سمجھ کر کیا جائے. اور ایک اور جملہ اس میں ایڈ کر لیجئے، وہ کام اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا. ایسا عمل جو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، صحابہ کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا، حجت تمام ہو گئی، اب اس عمل کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ عمل نیکی ہوتا تو رسول اللہ اور صحابہ کرام اس کو کیا کرتے؟ کر ڈالتے. وہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، چیپٹر کلوز. بحث کہاں شروع ہوتی ہے؟ ایک ایسا عمل کوئی لائے اور بولے کہ بھئی یہ عمل تو اللہ کے نبی کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، یہ شے ہو ہی نہیں سکتا. اب اس پر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے کہ کیا اس عمل کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر کیا جائے کہ نہ کیا جائے. بڑی مثال دی جاتی ہے، سادہ سی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ ہم سن رہے ہیں، الحمدللہ آواز سن رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے. کوئی سوال اٹھائے، اللہ کے نبی نے تو مائک استعمال نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اب اس میں پہلی بنیادی اصول سمجھ لیجئے، کیا مائک اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. فرض کریں اگر ہوتا، ہوتا اور اللہ کے نبی اس کو استعمال نہ کرتے، اب اس کا استعمال قیامت تک کے لیے کیا ہو جاتا؟ غلط ہو جاتا، حرام ہو جاتا، یہ بدعت ہو جاتا، یہ تھا ہی نہیں. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا، جب نہیں تھا اور اس دور میں آیا ہے تو اب کریں کہ نہ کریں؟ اس پر پھر علماء بیٹھیں گے، اس کا مزاج دیکھیں گے، اس کی ترتیب قرآن اور حدیث کے ساتھ منطبق کریں گے، یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے اہل علم بیٹھ کر کہ اگر یہ شے ہوتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے، مثالیں نکالیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دور کے حساب سے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایویڈنسز نکالیں گے کہ ہاں بھائی یہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے ہاں بھائی اس کا استعمال صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ بڑی سیدھی سادہ سی بات ہے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت نہیں اور ہم وہ عمل نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کیا شے ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہر جمعے کے عربی خطبے میں ہم سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر جمعے کو سنتے ہیں. دین میں ہر نئی شے بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف ہے، آگ کی طرف ہے. تو لہذا بات کو سمجھیے، ہم نے دنیا کا ایک دروازہ، بھائی سالگرہ ہی تو منا رہے ہیں، اب بحث وہیں لوٹا رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی، کہ بھائی یہ تو دین سمجھ کے نہیں کر رہے نا، یہ ثواب سمجھ کے تو نہیں کر رہے. اچھا بائی ڈیفینیشن بدعت تو نہیں کہیں گے اس کو، پھر کیا کہیں گے؟ اب سمجھیے، یہ ہے شباہت، یہ ہے شباہت کا گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں شامل ہوگا. یہ سالگرہ منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے کافروں سے، غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے، ان کے یہاں کنسپٹس ہیں یہ سارے. مسلمان کا تو ایک سال اگر چلا گیا زندگی کا تو وہ اس پر سیلیبریٹ کرے گا بیٹھ کر، یہ تو لاجک ہی کوئی نہیں بنتی. زیادہ سے زیادہ وہ بیٹھ کر یہ دیکھے کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا، کیا پایا، اللہ سے کتنا قریب ہوا، کتنا دور ہوا، اعمال میرے کہاں ہیں، موت سے قریب ہو رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک قدم موت کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ خوشیاں منا رہا ہے، کیک کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، ہلڑ بازی، شور شرابا، اور پھر اس کے اندر جو کچھ شیطانی کام مزید. اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ بظاہر جائز، بظاہر جائز نظر آنے والا ہے. اپنی کھڑکی کھولی اور نتیجے کیا ہوا؟ دروازہ کھلا، دیوار ہٹی، پھر کیا ہوا اس سے آگے؟ اب کوئی اتنی شرافت سے تو کیک نہیں کاٹے گا کہ سب دوپٹہ اوڑھ کے ٹوپی پہن کر بیٹھے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیک کاٹیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ، اور پھر وہیں پر نماز کی نیت باندھ لیں. تو نہیں بھائی، پھر یہ تو بات نہ بنی نا. کیک کاٹنے کا مزہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر شور بھی ہو، سیٹیاں بھی ہوں، گانے بھی ہوں، دھماکے بھی ہوں، ڈھول بھی ہوں، ناچ بھی ہو، پھر ایک دوسرے کے منہ کے اوپر مل کر اس نعمت کو، اس کھانے کو ضائع کر کے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے. بھائی تو بات تو پیکج تو پورا جب کمپلیٹ ہوگا نا، پھر وہ لباس بھی بھڑکیلے قسم کے پہنے جائیں، پھر اسراف و تبذیر کی مثالیں قائم کی جائیں، تصویریں کھینچی جائیں تاکہ پھر یہ یادگار بنے. اور اس سے پھر نئی بےہودگی بے حیائی کا دروازہ. تو بات کو سمجھیے, یہ ہمارے علماء بظاہر کسی بظاہر بے ضرر شے کو ہم کہتے ہیں یار انہوں نے تو اس کو ہی منع کر دیا, یہ کیا اس لیے منع کر دیا کہ اس کا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ گناہ ہے, وہ خطرناک ہے, وہ غلط ہے, تم یہ پہلے ہی قدم نہ اٹھاؤ تاکہ اگلے سے بچ سکو. اب سالگرہ منانے کے چکر میں جب ہم نے اس کو, اب اس کے بعد 14 اگست مناؤ نا بھائی, جب اپنی سالگرہ منا رہے ہیں تو پاکستان کی سالگرہ بھی مناؤ. اچھا جی, اب پاکستان کی سالگرہ کیسے مناؤ؟ اب سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دو. اب سچا پاکستانی کون ہے جو 14 اگست کو مناتا ہے؟ اب یہ بات تو ایسی ہے کہ اگر کسی جگہ پر, میں تو مسجد میں بیٹھ کر کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے اس پر بھی 2-4 لوگ ناراض ہو جائیں گے, اگر کسی ایسے فورم پر, کسی دنیاوی ادارے میں, کسی یونیورسٹی میں, کالج میں بیٹھ کے کروں گا تو مجھے پکڑ کے باہر پھینک دیں گے, مجھے غدار قرار دے دیں گے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کی توہین ہو جائے برداشت ہے, رسول کی توہین ہو جائے برداشت ہے, قرآن کی توہین ہو جائے برداشت ہے, 14 اگست کی توہین کوئی نہ کرے. خدا اس کو بنایا ہوا ہے. جھنڈے لگانا ایسے فرض ہے جیسے نماز پڑھنا بھی فرض نہیں ہے, ترانے گانا اس پر ایسے فرض ہے, اور اپنے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا اس پر ایسے فرض ہے کہ یعنی کوئی اس پہ پیچھے ہٹ کے تو دیکھے, گویا مذہب اور دین تو سارا یہی ہے. 14 اگست منا رہے ہیں جی, کیا کر رہے ہو بھائی 14 اگست کو؟ وہی کر رہے ہیں جو کرتے ہیں. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہوا کیا, ظاہر دروازہ کھلا نا, اب بھائی سیلیبریٹ تو کرنا ہے. اب جب سیلیبریٹ کرنا ہے تو بھائی پھر تو آپ آگے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے سارے آوارہ بےہودا جن کو ہم بھی برا کہہ رہے ہیں, آج اسٹیج پر پہنچے ہیں اور رات کو 12 بج رہے ہیں, اور اس کے بعد نکل دس گولیاں چلا رہے ہیں, غیر لائسنس شدہ اسلحہ رکھا ہوا ہے, ہواؤں میں گولیاں چلا رہے ہیں, وہ گولیاں جا کے واپس پلٹ کے آ رہی ہیں, بیمار ہیں, بچے ہیں, رات کا وقت ہے, سو رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں, وہ خوشی منا رہے ہیں پاکستان آزاد ہوا تھا. کہاں سے آزاد ہوئے بھائی؟ غلام ابن غلام, ذہنی غلام, نفسیاتی غلام, تہذیب کے غلام, لباس کے غلام, زبان کے غلام, کہاں سے آزاد ہو گئے؟ معیشت کے غلام, معاشرت کے غلام, کہاں سے آزاد ہو؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ کس بات پر سیلیبریٹ؟ اور سیلیبریٹ بھی کیا کر رہے ہو؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں, ہر وہ چیز جو شیطان چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں, ہر وہ شے. گدوں کی طرح چیخ رہے ہیں, کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں معذرت کے ساتھ, بیلوں کی طرح آپس میں لڑے میں لگ رہے ہیں, وہ شور شرابہ سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹس کرتے پھر رہے ہیں, مارم موری ہو رہی ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں جی 14 اگست کی یہ محبت ہے, یہ پاکستان کی محبت ہے, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مزاج جو ہے نا, اخلاقی دوالیہ جب کسی قوم کا نکلتا ہے تو پھر یہ تماشے ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا جو مانتے نہیں وہی مناتے ہیں, جو مانتے نہیں ہیں نا وہی نہیں کو تکلیف ہوتی ہے منانے کی, کیونکہ جو خالی ڈھول ہوتا ہے وہ بچتا ہے. بات کو سمجھیے, یہ ڈھول میں اتنی آواز کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اس کو بھر دیں اندر سے, آواز آئے گی اس میں سے؟ نہیں آئے گی. اللہ کے بندے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, نیک آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نیک آدمی ہوں, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جتائے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں, اور پاکستان سے واقعتاً محبت کرنے والوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جتائیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جو اپنا کام دیانتداری سے اس ملک کا شہری کر رہا ہے, اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, وہی سچا شہری ہے اس ملک کا جو اس کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کو باجے بجانے کی ضرورت نہیں ہے, شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, گول گپاڑا کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. یہ سب جہالت ہے, یہ سب جہالت کی رسمیں ہیں, اس بات کو سمجھیے. اور میں نے عرض کیا نا, اب تو موقع نہیں ہے تفصیل, آپ ایک ایک کر کے سوچئے, غور و فکر کیجئے. اب لباس آ رہے ہیں ہرے اور سفید, اچھا جی اب وہ لباس آ رہے ہیں تو اب وہ کتنے جو ہے وہ دوپٹوں اور ابایوں اور چادروں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ, ابھی تو خیر گزر گیا, آپ ذرا سڑکوں میں دیکھیے جو لباس لٹکے ہوئے تھے, اچھے خاصی بڑی عمر کی خواتین کے لڑکیوں کے لباس تھے, اور کس طرح کے وہ لباس تھے, نظر پڑ کے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کوئی عورت پہنے گی اور لڑکی پہنے گی. یہ پاکستان منا رہے ہیں جی, پاکستان ڈے منا رہے ہیں. تو اب آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے, یعنی اسٹیپس آگے ہوں گے, اللہ کی حدود ٹوٹیں گی اور شیطان کی طرف جائے گا انسان. اور اب اس میں جوڑ لیجیے بات میں, جہاں سے ظاہر ہے جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہی وہ شے ہے کہ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دین میں اور مذہب میں پھر اس خوشی اور غمی کو تلاش کرتے ہیں. شروع میں نے عرض کیا اسلام نے ایک مزاج دیا ہے, خوشی میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ مثالیں دی شروع میں نے، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ ہے خوشی، قرآن اور حدیث کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک شخص کو خوشی ملی ہے، کیا کرے؟ جائے نماز بچھائے اور کھڑا ہو جائے نیت باندھ کے۔ کوئی پوچھے بھائی کیا ہوا؟ خوشی ملی ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے، یہ ہے مسلمان۔ کل روزہ رکھوں گا، کیوں بھائی؟ خیریت، یار فلاں خوشی کی خبر آئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کل روزہ رکھوں گا، یہ ہے مسلمان۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور غم، بھائی غم تو بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یہ زندگی عارضی، اس کی آزمائشیں عارضی، تمہیں جو دیا جا رہا ہے، تم سے جو لیا جا رہا ہے، یہ سب آزمائش کو مزین کرنے کی۔ لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون، دے دیا گیا ٹونک، یہ پی لو، بات ختم، درد ختم ہو جائے گا تمہارا۔ یہ شور شرابہ کیسا، یہ چیخو پکار کیسی، یہ غم میں اپنے آپ کو بے حال کر دینا اور اس کے سوگ منانا، اور دنوں کے سوگ منانا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، انتقال کسی کا ہو گیا، 3 دن ہیں اس کی تعزیت کے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کوئی گھر کا پیارا ہے، چلا گیا دنیا سے، 3 دن ہیں تعزیت کے۔ 3 دن تک یہ بات چیت جائز ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے والد بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جی بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا جی، اچانک کی خبر آئی، بڑا 3 دن تک یہ بات چیت جائز ہے، 4th دن سے یہ بھی ختم۔ اب یہ بات لوگ سن کے آئیں گے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 4th دن سے تعزیت بھی ختم، صرف ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ موقع پہ پہنچ نہ سکا ہو، کہیں دور ہو، اس کو اطلاع دیر سے پہنچی ہو، تو بس اس حد تک کہ بھائی اطلاع ملی تھی آپ کے فلاں کی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اچھے آدمی تھے، بس۔ اب یہ جی افسوس ہوا، پھر آ کر وہ گلے ملے، پھر وہ آنسو نکالے، ناجائز ہے، 3 دن کے بعد ناجائز۔ صرف ایک ایکسپشن بیوہ کے لیے ہے، اس کا شوہر مرا ہے، اس کا سوگ چلے گا 4 مہینے 10 دن، بس۔ اٹھائیے حدیث اور اللہ کے نبی کے احکامات دیکھیے۔ اب اس کے بعد یہ دنوں کا منانا، برسیوں کا منانا، 40ویں کا منانا، 10ویں کا منانا، یعنی کتنے قانون ہیں اس دین کے جو اس میں ٹوٹتے ہیں، کتنی سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا کھلے دل کے ساتھ ہم سوچیں اور سمجھیں ان باتوں کو۔ اور ہم کیونکہ یہ ٹائٹل بنا دیے گئے، عنوانات بنا دیے گئے فرقوں کے، مسلکوں کے، اب ہماری ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے فوراً ذہن میں خاص طبقہ آتا ہے، اور ان دل میں ایک نفرت آ جاتی ہے، یار یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں، بس چلو جی چیپٹر ختم، لو بھائی بات ختم۔ ارے بھائی یہ کسی کی بات نہیں ہے، دین کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ اور شک ہے تو قرآن اٹھائیں پڑھیں، حدیث اٹھائیں پڑھیں، سیرت اٹھائیں اور پڑھیں، بات ختم، سیدھی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل ہمیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی نے کیا، اور ہر اس عمل سے بچائے جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تھوڑا سا 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، بس میں اپنی یہ کچھ آیت تو میں نے شروع میں سنا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فائنل، فل اینڈ فائنل، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ ختم ہو گیا، مزید اس میں کوئی اضافہ۔ پھر قرآن کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جو دے دیا، یعنی جو ان کے سامنے ہوا اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے نبی نے دے دیا، اور اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا، اس کا مطلب آپ نے نہیں دیا۔ پھر مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، من احدث فی امری ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز، کوئی نئی شے گھڑی، وہ مردود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو بار بار بات آتی ہے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم کیا جوڑتے ہیں؟ صحابہ صحابہ صحابہ، کیوں کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیونکہ دیا ہمیں یہ، کیا؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہاں سے چیپٹر اس بات کا کھل گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی عمل نہیں مل رہا، لیکن خلفاء راشدین کے پاس اگر مل رہا ہے، کم از کم کے درجے میں صحابی کے پاس کوئی عمل مل رہا ہے، تو اس کی حجت کسی درجے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کھولا نا یہ معاملہ، تو پھر حجت بن سکتی ہے۔ ابھی فلاں صحابی سے یہ بات ملتی ہے، خلفاء راشدین خاص طور پہ، کہ چلو بھائی کوئی حجت بنتی ہے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے ڈبیٹ ہو. جب ایک عمل نہ وہاں ملے اور نہ ماں ملے اور اس کے بعد کوئی شخص کہے کہ میں یہ کروں تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے عبادت کا, بلکہ یہ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان, وہ فرما رہے ہیں عبادت کا جو کام اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ کام تم بھی نہ کرو, کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پچھلے پورا کریں. بس اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں اور پہلے لوگوں کے طریقے پر رہو. ایک اور جگہ امام مالک کہتے ہیں جو شخص بدعت کا کام کرتا ہے اور اسے نیکی سمجھتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ آن حضرت نے تبلیغ اور رسالت میں خیانت کی ہے, بس جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تبرانی کے حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. ایک حدیث سنا کے بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہر نبی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں, کچھ حوارین ہوتے ہیں, کچھ ساتھی ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے اور اس سے رکتے ہیں جس سے ان کو روکا جائے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے ہیں جو وہ کام تو نہیں کرتے جن کا حکم دیا جا رہا ہو, بلکہ وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو تم پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرو. ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو, اور زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے کرو. اور اس کے نیچے ایمان ہے ہی نہیں, یہ بھی کوئی نہ کرے تو کہا ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ اس معاملے کی حساسیت کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.